بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ، معاف کیجیے گا، قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے قاسم رضی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. سحر اردو ڈاٹ سحر ٹی وی کی ویب سائٹ پر آپ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ تازہ ترین خبریں اور مضامین بھی سائٹ کا حصہ ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. سامعین آج بدھ ہے، 22/3/1401 ہجری شمسی مطابق 13 ذی الحجہ 1443 ہجری قمری اور 13 جولائی 2022 عیسوی. ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں. اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن سکیں گے. اس کے بعد پیش کیا جائے گا تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے. پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران. سامعین پھر پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، جس میں آپ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ سن سکیں گے. اس کے بعد ہفتہ وار پروگرام اسلام کی معرفت پیش کیا جائے گا، اور نشریات کا آخری پروگرام دفاع مقدس ہوگا. سامعین یہ تو رہی وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے ایران کے اپنے منطقی اور حق پسندانہ مواقف سے پیچھے نہ ہٹنے پر زور دیا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے کسی بھی احمقانہ اقدام کا ٹھوس اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا. حکومت ہندوستان نے ایران اور روس کے ساتھ تجارت میں قومی کرنسی کے استعمال کا اعلان کیا ہے. پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور جڑواں شہر راولپنڈی میں بارش نے تباہی مچا دی ہے. اور سری لنکا کے مفرور صدر مالدیپ پہنچ گئے ہیں. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے ایران کے اپنے منطقی اور حق پسندانہ مواقف سے پیچھے نہ ہٹنے پر زور دیا ہے. صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے کابینہ کے اجلاس میں ایٹمی معاہدے کے بارے میں امریکہ کے حالیہ دعوے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کو ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹنا ہوگا، جبکہ ایران کبھی ایٹمی معاہدے سے باہر نہیں نکلا. انہوں نے کہا کہ یہ خود امریکہ ہے جس نے اس بین الاقوامی معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اس سے باہر نکلا ہے. صدر ایران نے کہا کہ کسی کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ ایرانی قوم سے دھونس دھمکی کے ساتھ بات کرے. انہوں نے امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان کے اس بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ایران پر دباؤ کا حربہ کارگر ثابت نہیں ہوا ہے اور اس پالیسی میں واشنگٹن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، امریکہ کو نصیحت کی کہ اپنی شکست خوردہ پالیسیوں پر عمل کرنے کے بجائے حقیقت پسندی سے کام لے اور ماضی کی حرکتوں سے باز آ جائے. انہوں نے امریکی صدر کے علاقے کے دورے پر بھی کہا کہ اگر اس دورے کا مقصد غاصب صہیونی حکومت کی پوزیشن کو مضبوط بنانا ہے تو امریکہ سمجھ لے کہ اس طرح سے علاقے میں غاصب صہیونیوں کو تحفظ فراہم نہیں کیا جا سکتا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے خبردار کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے کسی بھی احمقانہ اقدام کا ٹھوس اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ تہران میں ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے آج ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے کسی بھی احمقانہ اقدام کی صورت میں ہمارا جواب انتہائی سنجیدہ اور ٹھوس ہوگا اور صہیونیوں کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایٹمی پروگرام کے بارے میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے زیادہ بھونڈا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی حکومت جو کسی بھی بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں شامل نہیں ہے، اس کی ایٹمی سرگرمیاں بھی عالمی نگرانی سے آ رہی ہیں، اس کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی پامالی کا ریکارڈ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں، اور اس کا پورا ماضی قوموں کے خلاف ظلم اور جارحیت سے بھرا پڑا ہے۔ ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں ہرزہ سرائی کر رہی ہے۔ ناصر کنانی نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کہا کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیاں شفاف اور قانونی ہیں، اور ایٹمی توانائی کا عالمی ادارہ ان سرگرمیوں کی نگرانی کر رہا ہے۔ حکومت ہندوستان نے ایران اور روس کے ساتھ تجارت میں قومی کرنسی کے استعمال کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ریزرو بینک آف انڈیا RBI کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کا شکار ایران اور روس جیسے ملکوں کے ساتھ تجارت میں آسانیاں پیدا کرنے کی غرض سے روپے میں ادائیگی کا نظام استعمال کیا جائے گا۔ RBI کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ہندوستانی برآمدات میں اضافے کی پالیسی اور عالمی تاجر برادری میں روپے میں لین دین کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اس مقصد کے لیے برآمداتی اور درآمداتی ادائیگیوں کا نیا نظام تیار کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کی فروغ برآمدات کونسل کے سربراہ مہیش دیسائی نے ریزرو بینک کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے ایران اور روس جیسے ملکوں کے ساتھ تجارت میں آسانیاں پیدا ہوں گی جن پر امریکہ نے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے عسکری کارروائیوں کے خاتمے کے لیے کشمیری عوام کا دل جیتنے اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے صحافیوں سے بات چیت کے دوران کہا کہ ریاست میں ملیٹینسی کا سلسلہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک کہ کشمیری عوام کے دل نہ جیتے جائیں، اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پڑوسی ملک سے بات چیت کا سلسلہ نہ شروع کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک یہ نہیں ہوگا ہم پستے اور مرتے رہیں گے۔ انہوں نے کشمیری عوام پر بے جا سختیوں کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ حکومت نے نہ صرف یہ کہ ریاست میں 13 جولائی کی چھٹی ختم کر دی بلکہ لوگوں کو مزار شہدا پر جانے سے بھی روک دیا، جو بہت بڑی غلطی ہے۔ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور جڑواں شہر راولپنڈی میں بارش نے تباہی مچاتی ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارش کے نتیجے میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ رپورٹوں میں سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ جڑواں شہروں میں 80 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق نالا لئی میں پانی کی سطح 13 فٹ ریکارڈ کی گئی ہے اور بہاؤ میں خطرناک حد تک تیزی آ گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق متعلقہ ادارے واسا نے اعلان کیا ہے کہ نالا لئی کی صورتحال اور پانی کی نکاسی کے عمل کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے صنعتی اور اقتصادی مرکز کراچی کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ شہر کے 90% سے زیادہ علاقوں سے بارش کا پانی نکالا جا چکا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ کراچی کے متعدد علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس سلسلے میں سندھ حکومت کو حزب اختلاف کی جماعتوں کی سخت تنقید کا سامنا ہے۔ پاکستان کی سیکورٹی فورس نے داعش دہشت گرد گروہ کے دو عناصر کو گرفتار کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی حکام کی جانب سے داعشی دہشت گرد عناصر کی موجودگی کی تردید کے برخلاف اس دہشت گرد گروہ کی جانب سے پاکستان میں بعض دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری قبول کی جاتی رہی ہے اور ملک کی سیکورٹی فورس نے بعض اوقات داعشی عناصر کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کی سیکورٹی فورس نے دو داعشی عناصر کو کراچی سے گرفتار کیے جانے کا اعلان کیا ہے، جنہوں نے افغانستان میں اپنی تربیت کا اعتراف بھی کیا ہے۔ گرفتار کیے جانے والے ان دہشت گردوں نے پاکستان میں متعدد دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہونے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ واضح رہے کہ عراق اور شام میں داعشی دہشت گردوں کی شکست کے بعد ان دہشت گردوں کے بانی امریکہ نے انہیں مختلف طریقوں سے بڑی تعداد میں افغانستان منتقل کیا ہے۔ یورپی یونین نے ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی غیر قانونی علیحدگی اور یورپی ملکوں کی وعدہ خلافیوں کی جانب کوئی اشارہ کیے بغیر ایٹمی معاہدے کی بحالی کے لیے جاری مذاکرات کا عمل تیز کرنے کی اپیل کی ہے۔ یورپی یونین کے محکمہ خارجہ کے ترجمان پیٹر اسٹانو نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات کی رفتار تیز کرنے کا مطالبہ ایسے وقت میں کیا ہے کہ جب معاہدے پر عمل درآمد میں رکاوٹ پیدا کرنے والے اصل ملک کی حیثیت سے امریکہ اعتماد کی بحالی کے لیے لازمی اقدامات سے مسلسل گریزاں ہے۔ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا آٹھواں دور گزشتہ سال 27 دسمبر کو شروع ہوا تھا اور رواں سال 11 مارچ کو یورپی یونین کے امور خارجہ کے انچارج جوزف بوریل کی تجویز پر اس میں وقفہ دیا گیا تھا، جس کا مقصد ضروری صلاح و مشورے کی غرض سے مذاکراتی وفود کا اپنے اپنے ملکوں کے دارالحکومتوں کو لوٹنا بتایا گیا تھا۔ واشنگٹن کی غیر قانونی علیحدگی سے ایٹمی معاہدے کو پہنچنے والے نقصان کے ازالے کی غرض سے امریکہ کے لیت و لال کی وجہ سے مذاکرات اب تک معطل تھے، تاہم یورپی یونین کے امور خارجہ کے انچارج جوزف بوریل کے حالیہ دورے تہران اور ایرانی حکام کے ساتھ بات چیت کے بعد پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا ایک دور 28 اور 29 جون کو دوحہ میں ہوا ہے۔ البتہ امریکہ نے مذاکرات پر توجہ دیے بغیر حال ہی میں ایران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے، جس پر ایران کے پارلیمانی کمیشن برائے قومی سلامتی نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ سری لنکا کے مفرور صدر مالدیپ پہنچ گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سری لنکا کے صدر گوٹا بایا راجپکشے آج صبح مالدیپ کے ویلانا بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچ گئے۔ واضح رہے کہ گوٹا بایا راجپکشے نے سری لنکن پارلیمنٹ کے اسپیکر کو منگل کو ہی اطلاع دے دی تھی کہ وہ بدھ کو اپنے عہدے سے استعفی دے دیں گے، لیکن وہ استعفی دینے سے پہلے ہی اپنے خاندان کے افراد کے ہمراہ ایک فوجی طیارے کے ذریعے ملک سے فرار ہو گئے اور آج صبح 3 بجے کے قریب ان کا طیارہ مالدیپ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچ گیا۔ گوٹابایا راجپکشے 9 جولائی کو سری لنکن ایوان صدر پر مظاہرین کے حملے کے بعد ہی فرار ہو گئے تھے۔ سری لنکن پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بتایا ہے کہ ملک کی سیاسی جماعتوں نے نئے صدر کے انتخاب کے لیے 20 جولائی کو پارلیمنٹ میں ووٹنگ سے اتفاق کیا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ العہد نامی ویب سائٹ کے مطابق بیت المقدس کے العیسویہ ٹاؤن میں ہونے والی جھڑپوں کے دوران صہیونی فوجیوں نے فلسطینی نوجوانوں کے خلاف آنسو گیس کا بے تحاشا استعمال کیا۔ پچھلے 70 برس سے مظلوم فلسطینیوں کے بنیادی حقوق صہیونی حکومت کے ہاتھوں پامال کیے جاتے رہے ہیں۔ اس عرصے کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینیوں کے ہر قسم کے وحشیانہ جرائم کا فلسطینیوں کے خلاف ہر قسم کے وحشیانہ جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ بیلاروس نے یوکرین کی سرحد کے قریب بڑے پیمانے پر فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ بیلاروس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین سے ملنے والے سرحدی علاقے میں انجام پانے والی فوجی مشقوں کا مقصد مسلح افواج کی دفاعی توانائیوں کا جائزہ لینا ہے۔ یوکرین کی سرحدوں سے ملنے والے گومل نامی علاقے میں 12 جولائی کو شروع ہونے والی یہ مشقیں 3 روز تک جاری رہیں گی۔ ایک مہینے پہلے بیلاروس نے اعلان کیا تھا کہ اس نے اپنی مسلح افواج کی عسکری توانائی کو بڑھانے کی غرض سے ایک تربیتی منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ عالمی ادارے صحت نے دنیا کے مختلف ملکوں میں کورونا کے بڑھتے معاملات کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئندہ 1.5-2 برس تک اس وبا سے پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال یوں ہی بنی رہے گی۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق عالمی ادارے صحت کی ہنگامی کمیٹی نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ دنیا میں کورونا کے بڑھتے معاملات سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ کورونا وبا کی ہنگامی صورتحال بدستور جاری ہے۔ اس کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران کورونا میں 30% اضافہ ہوا ہے۔ 9 کروڑ کورونا کے معاملات اور 10 لاکھ سے زیادہ کورونا ہلاکتوں کے ساتھ امریکہ دنیا میں آج بھی پہلے نمبر پر ہے، جبکہ ہندوستان اور برازیل دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش میں سیاسی گفتگو کا، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی سید گلشن عباس نقوی۔ ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی، شکریہ آپ کا بہت بہت۔
جیسا کہ آپ سامعین کے علم میں ہے کہ امریکہ دنیا بھر میں ملکوں کے معاملات میں مداخلت کے عنوان سے ایک شہرت رکھتا ہے، اور امریکی عہدیدار خود اس قسم کی باتوں کا بھانڈا پھوڑتے ہیں اور اپنی نوشتوں میں، اپنی کتابوں میں اس قسم کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی انہوں نے مثلا انٹرویو میں اور بہت سے پروگراموں میں آ کر اس بات کا اقرار کیا ہے۔ اقوام متحدہ میں سابق امریکی سفیر اور وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن نے کہا ہے کہ انہوں نے بیرون ملک بغاوت کی کوششوں کی منصوبہ بندی میں مدد کی ہے، یہاں تک کہ حکومتوں کو گرانے اور اپنے من پسند افراد کو حکومت میں لانے کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ باتوں کا اقرار کیا ہے۔ اسی تناظر میں ہم گفتگو کریں گے، اور میں چاہوں گا گلشن عباس نقوی صاحب سے کہ جان بولٹن کے جو یہ حالیہ بیان سامنے آیا ہے، اس تناظر میں امریکہ کے قریب چہرے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ اصل میں جان بولٹن جو ہیں، یہ سن 2018 سے لے کر 2019 تک ڈونلڈ ٹرمپ کے، جو کہ اس وقت کے امریکی صدر تھے، ان کے قومی سلامتی کے مشیر رہ چکے ہیں۔
جی،
اور آپ چونکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 6 جنوری 2021 کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس پہ حملہ کروایا تھا، یعنی اس کے حامیوں نے حملہ کیا تھا کانگریس پر، قبضہ بھی کر لیا تھا۔ تو اسی سلسلے میں امریکہ میں یہ بات چھڑی ہوئی ہے، اور یہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے کہ آیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کودتا کرنا چاہتے تھے، چونکہ ان کو انہیں اپنی ناکامی کا جو ہے وہ شدید احساس تھا، اور انتخابات میں ان کو تو وہ قبول نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور چاہتے تھے کہ کسی طرح کہیں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے اور انتخابات میں، اور میں ہی اس میں جیت رہا ہوں۔ تو چونکہ اپنا جان بولٹن جو ہیں ان کے مشیر رہ چکے تھے، اس وقت بھی مشیر تھے، تو اسی تناظر میں انہوں نے کوشش کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو بچانے کی، در حقیقت۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے خود دنیا کے بہت سارے مختلف ممالک میں کودتا کرنے کی جو ہے وہ اقدامات کیے، اور حکومتوں کو گرانے کی کوشش کی، رجیم چینج کا حصہ بنا رہا۔ البتہ یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں یا جان بولٹن کے زمانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت پرانا قصہ ہے امریکہ کی تاریخ میں، جس میں حتیٰ کہ خود ایران کا بھی اس میں نام آتا ہے کہ یہاں ڈاکٹر مصدق کی حکومت کو گرانے میں بھی امریکہ نے اور کلیدی کردار ادا کیا تھا، اور کودتا انجام دیا تھا اس سلسلے میں بھی۔ تو اسی تناظر میں جان بولٹن نے در حقیقت ڈونلڈ ٹرمپ کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جو حملہ کیا گیا تھا 6 جنوری 2021 کو کانگریس پر وہ کودتا نہیں تھا، کیونکہ کودتا کے لیے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں خود اس کا حصہ رہا ہوں۔ تو یہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ وہ خود بھی اس کا حصہ رہے ہیں، اور خود امریکہ جو ہے وہ مختلف ممالک میں خاص طور پر مغربی ایشیا اور جنوبی امریکہ کے جو ممالک ہیں ان میں بہت زیادہ اس طرح کی کاروائیاں انجام دیتا رہا ہے کودتا کے سلسلے میں۔ خاص طور پر اگر بولٹن کا ہم ذکر کریں تو ایران اور شمالی کوریا پر حملے کی اکثر باتیں ماضی میں سنتے رہے ہیں کہ ایران کے بارے میں تو کہتے تھے امریکی حکام کے ہم ہر طرح کا آپشن جو ہے وہ ہماری ٹیبل پر موجود ہے، تو اسی تناظر میں بولٹن جب یہ مشیر تھے امریکہ میں تو یہ بھی بڑے حامی تھے کہ ایران پر امریکہ کا فوجی حملہ کیا جائے اور شمالی کوریا پر بھی حملہ کیا جائے، حتیٰ کہ عراق میں جو امریکہ نے جارحیت کی اور اس پر حملہ بھی کیے کر دیا تو اس کا جو اہم ایک مؤثر رول جس نے ادا کیا وہ جان بولٹن ہی تھا۔ جان بولٹن کے زمانے میں ہی امریکہ کی طرف سے ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالے جانے کی پالیسی وضع کی گئی اور سامنے آئی، اس پر عمل درآمد کیا گیا، اور جن امریکی لاطینی ممالک امریکہ کے جو لاطینی ممالک ہیں یا لاطینی امریکہ کے جو ممالک ہیں جن میں وینزویلا، بولیویا اور کیوبا شامل ہیں، تو ان کے خلاف بھی جان بولٹن کے زمانے میں بہت زیادہ سیاسی دباؤ اور ان پر پابندیاں جو ہیں وہ عائد کی گئیں، حتیٰ کہ بولٹن نے کیوبا، وینزویلا اور نیکاراگوا کو جو ہے وہ ایسے 3 ممالک قرار دیا جہاں پر استبداد پایا جاتا ہے، اور ان پر باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ ان ممالک کے خلاف پابندیاں جو ہیں وہ جاری رہیں گی اور ان میں شدت پیدا ہوگی۔ تو امریکہ مختلف طریقوں سے، پابندیوں کے ذریعے سے، فوجی طریقے سے، سفارتی طریقے سے، ہر طریقے سے دوسرے ممالک پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پر جو حکومتیں ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور رجیم چینج جو ہے وہ امریکہ کے لیے ایک بڑا موضوع لفظ ہے جو کہ مبصرین جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں امریکی پالیسی۔
گلشن صاحب، پاکستان میں بھی حالیہ دنوں میں ہم رجیم چینج کے حوالے سے یہ اصطلاح سن رہے ہیں، اور سابق وزیر اعظم عمران خان بھی یہ الزام امریکہ کی طرف لگاتے ہیں کہ انہوں نے رجیم چینج میں پاکستان میں اہم کردار ادا کیا ہے، اس حوالے سے آپ کہیں گے؟ وقت بھی ہمارے پاس تھوڑا مختصر ہے۔
جی ہاں، عمران خان کی جانب سے یہ مسلسل الزام لگایا جا رہا ہے، چونکہ پاکستان میں ظاہر ہے کہ اس وقت ان کی جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ ملک کی سب سے بڑی قومی جماعت بن کر سامنے آئی ہے، اور تو ان کو جو گرایا گیا، ان کی حکومت کو جو گرایا گیا تو ایک مہنگائی کا نام لیا گیا تھا، یعنی اپوزیشن نے کہا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو ہم مہنگائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان کے بقول درپردہ جو مقاصد تھے وہ رجیم چینج کے ہی تھے، اور عمران خان کی جانب سے مسلسل یہ الزام لگایا جاتا رہا ہے امریکہ پر۔ اور اگر ہم امریکی پالیسیوں کی اور امریکہ کا جو رویہ رہا ہے دوسرے ممالک کی نسبت، جو پالیسیاں اس نے اختیار کی ہیں رجیم چینج کے حوالے سے، تو میرے خیال میں یہ عمران خان کے دعوے میں کوئی وزن جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اگرچہ اپوزیشن والے جو ہیں وہ اس کی تردید کرتے ہیں۔
بہت شکریہ آپ کا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، وہ بھٹک ہمیں رہ گئی، یہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ مچل کے در سے لپٹ گئی، وہ کسی امیر کی شان تھی، یہ کسی غریب کی بات ہے۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 تیر 13 ذی الحجہ اور 13 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیرہ ذی الحجہ سن 376 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری قمری کے مشہور ریاضی داں علی ابن احمد انطاکی کا انتقال ہوا۔ انہیں علم حساب ہندسے پر عبور حاصل تھا اور انہیں اس دور کے عظیم ریاضی دانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ کتاب تفسیر اقلیدس اور موازین العددیہ ان کی اہم کتابوں میں شمار ہوتی ہیں۔ تیرہ جولائی سن 1400 عیسوی کو سوئٹزرلینڈ میں دنیا کی قدیم ترین فوج کی تشکیل ہوئی۔ یہ قدیم ترین فوج اپنی تشکیل سے اب تک اسی صورت میں باقی ہے اور اس کی وردی بھی نہیں بدلی ہے۔
اس منظم اور چھوٹی سی فوج کے اہلکاروں کی تعداد 83 تھی اور سوئٹزرلینڈ کے ہی شہری تھے۔ اس فوج کے اہلکار ہمیشہ سے سوئٹزرلینڈ کے شہری رہے ہیں اور کیتھولک عیسائی پیشوا کی حفاظت کے لیے اس کی تشکیل ہوئی۔ قابل ذکر ہے کہ 600 سال سے زیادہ کا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ویٹیکن میں پوپ کی حفاظت اسی فوج کا فریضہ ہے۔ July 17, 1771 کو معروف برطانوی ملاح اور مہم جو جیمز کک کا کرہ ارض کے جنوبی نصف کرے کی طرف 3 سالہ علمی تحقیقی سفر اختتام کو پہنچا۔ اس اہم مشن پر جیمز کک کے ساتھ ماہرین طبیعت کا ایک گروہ جنوبی نصف کرے کے باشندوں، حیوانات اور نباتات پر تحقیق کے لیے روانہ ہوا تھا، جبکہ دوسرا گروہ سیارہ زہرہ پر تحقیق کرنے والے ماہرین فلکیات کا تھا۔ یہ مہم 26 July 1768 کو شروع ہوئی تھی۔ July 13, 1930 کو فٹ بال کے پہلے عالمی کپ کے مقابلوں کا آغاز ہوا۔ اولمپک کھیلوں کے بعد دنیا میں کھیلوں کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ فٹ بال کے عالمی کپ کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، جو ہر 4 سال کے بعد منعقد ہوتا ہے۔ پہلا عالمی کپ یوراگوئے میں کھیلا گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں 13 ممالک نے حصہ لیا، جنہیں 4 گروپوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس ٹورنامنٹ کا فائنل ارجنٹینا اور یوراگوئے کے درمیان کھیلا گیا، جسے ایک سخت مقابلے کے بعد یوروگوئے نے 4-2 سے جیت لیا۔ برازیل کے عظیم کھلاڑی پیلے کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ عالمی کپ جیتنے والی برازیل کی 3 ٹیموں میں شامل تھے۔ برازیل نے یہ عالمی کپ 1958، 1962 اور 1970 میں جیتے تھے۔ July 13, 1943 کو ٹینکوں کی سب سے بڑی تاریخی جنگ ہوئی۔ مذکورہ تاریخ کو ماسکو کے نزدیک واقع علاقے کورس کی سرزمین پر جرمنی اور روس کے 6,300 ٹینک اور 22,40,000 فوجی، جبکہ مذکورہ دونوں ممالک کے 6,300 طیارے علاقے کی فضا میں ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے موجود تھے۔ تھوڑے ہی عرصے میں 2,900 ٹینک نابود اور 2,38,000 فوجی ہلاک ہو گئے، جبکہ 7,00,000 فوجی زخمی ہوئے اور میدان جنگ سے باہر ہو گئے۔ ان حالات میں ہٹلر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دینا پڑا، جو اس کے اختتام کا پیش خیمہ تھا۔ ٹینکوں کی اس جنگ کا آغاز حقیقت میں 5 جولائی کو ہوا تھا، لیکن اس میں شدت 12 جولائی کو پیدا ہوئی اور 13 جولائی کو یہ جنگ عروج کو پہنچی۔ قابل ذکر ہے کہ اسٹالنگراد اور خاوکوف آزاد ہونے کے بعد اس جنگ کا آغاز ہوا تھا۔ July 13, 1370 کو ایرانی دانشور علامہ سید طاہر سید زادہ ہاشمی کا ایران کے مغربی شہر کرمانشاہ میں انتقال ہوا۔ انہوں نے اسلامی علوم کی نشر و اشاعت، لوگوں کی تعلیم و تربیت اور تالیف کے ذریعے قابل قدر خدمات انجام دی۔ علامہ سید زادہ ہاشمی کو خط ثلث میں خاص مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے قرآن مجید کے علاوہ صحیفہ سجادیہ کی بھی کتابت کی تھی۔ انہیں 3 زبانوں عربی، فارسی اور ترکی پر مکمل عبور حاصل تھا۔ علامہ سید زادہ ہاشمی نے ان 3 زبانوں میں قصائد، غزلیں اور دیگر اصناف سخن میں بہت سے اشعار کہے ہیں۔ July 13, 1389 کو معاصر فقی اور کتابیات کے ماہر آغا بزرگ تہرانی نے وفات پائی۔ وہ 1293 ہجری قمری میں تہران میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ یہاں ابتدائی تعلیم مکمل کر کے نجف اشرف کے حوزہ علمیہ تشریف لے گئے، جہاں ممتاز علماء سے کسب فیض کیا۔ آغا بزرگ تہرانی نے اپنی ساری عمر مطالعے اور تحقیق اور تصنیف میں گزاری۔ انہوں نے اسلامی کتابیات کی اہم ترین کتاب لکھی ہے، جس کی تصنیف کے لیے انہوں نے ایران، عراق، شام، فلسطین، مصر اور دیگر ممالک کے بہت سے کتب خانوں سے استفادہ کیا ہے۔ آغا بزرگ تہرانی نے 25 موضوعات پر تقریباً 100 کتابیں لکھی ہیں۔ ان کی اہم ترین کتاب الدریہ الی تصانیف الشیعہ ہے، جو 25 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ایک اور کتاب طبقات اعلام الشیعہ 20 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے 4 صدی ہجری قمری سے لے کر 14 صدی ہجری قمری تک کے شیعہ علماء کے حالات لکھے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ہفتہ وار پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سب سے پہلے دونوں ملکوں کی اہم خبروں کے عناوین پر ایک نظر ڈالیں گے، اور پھر ان میں سے چند ایک کی تفصیلات پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ افغانستان میں لویا جرگا کا 3 روزہ اجلاس اور 11 شیخوں پر مشتمل قرارداد کی منظوری، افغانستان سے پتھر کا کوئلہ درآمد کرنے کا پاکستان کا منصوبہ، طالبان حکومت سے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے مطالبات، قطر میں طالبان حکومت کے وزیر دفاع کا تبادلہ خیال، شیعہ فرقے کو سلامتی فراہم کرنے کا حکومت پاکستان کا وعدہ، لویا جرگا اجلاس میں مدعو نہ کیے جانے پر افغان خواتین کا اعتراض، امریکہ اور پاکستان کے وزراء خارجہ کی ٹیلی فونی گفتگو، اور طالبان کے ذریعے افغانستان سے ازبکستان پر راکٹ حملے کی تائید، گزشتہ ہفتے افغانستان اور پاکستان کی اہم خبروں کے عناوین ہیں۔ اور اب ان میں سے بعض کی تفصیلی خبر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت کی میزبانی میں افغانستان کے لویا جرگا کا 3 روزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس میں ملک کے متعدد قومی اور مذہبی عمائدین نے شرکت کی تھی، جس کا مقصد عمائدین سے طالبان حکومت کی حمایت حاصل کرنا اور عالمی برادری سے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کرنا تھا۔ افغانستان کی عبوری حکومت نے کابل میں عبوری حکومت کے قیام کے بعد 30 جون کو پہلا لویا جرگا منعقد کیا، جس میں افغانستان کے 34 صوبوں سے تقریباً 3,500 مذہبی اسکالرز اور قبائلی رہنماؤں نے شرکت کی۔ سیکیورٹی، سیاسی، سماجی، قومی اتحاد اور طالبان حکومت کے لیے عوام کی حمایت جیسے مسائل کے بارے میں بحث و گفتگو کے بعد 11 نکاتی قرارداد جاری کی گئی۔ افغانستان کے لویا جرگا کے اجلاس میں، جس کی میزبانی طالبان حکومت نے کی تھی، ماضی کے برعکس اس ملک کی سابق سیاسی شخصیات کی بڑی تعداد کی نشستیں خالی تھیں۔ لویا جرگا ایک ایسا اجلاس ہے جس میں قومی حمایدین اور با اثر مذہبی اور سیاسی شخصیات حساس اور اہم قومی مسائل پر فیصلے کرنے کے لیے شرکت کرتی ہیں، جس کا مقصد افغانستان میں قائم حکومت کو تعطل سے نکالنے کے لیے باہمی مشاورت کرنا ہوتا ہے۔ دراصل لویا جرگا کو افغانستان کے آئین میں عوام کے عزم و ارادے کے اعلیٰ ترین مظہر کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔ لویا جرگا کے اجلاس کی اہمیت اس لیے ہے کہ افغانستان کے پچھلے 100 برسوں کے آئین میں لویا جرگا کو ایک خاص مقام دیا گیا ہے۔ 1924 کے 8 بنیادی آئین میں سے اب تک موجودہ 7 آئین کی منظوری لویا جرگہ کے توسط سے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے افغانستان میں لویا جرگہ کا اجلاس 2020 میں ہوا تھا، جس میں اس ملک کے اس وقت کے صدر محمد اشرف غنی کی حکومت نے طالبان قیدیوں کی رہائی کا معاملہ اس اجلاس کے ارکان کے فیصلے پر چھوڑ دیا تھا۔ ایسی صورتحال میں کہ جب طالبان کی حکومت کو افغانستان میں اپنی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرانے کے لیے عالمی برادری کی جانب سے تعطل کا سامنا ہے، اس ملک میں سیاسی، قومی اور مذہبی حمایتین سے اپنی حکومت کی حمایت حاصل کرنے اور اسے قانونی حیثیت دینے، نیز عالمی برادری سے اسے تسلیم کروانے کی طالبان کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ اگرچہ طالبان افغانستان میں لویا جرگہ کا اجلاس منعقد کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اس ملک کی ان سیاسی شخصیات کی غیر موجودگی کہ جنہوں نے کم از کم گزشتہ 3 دہائیوں سے قومی اور مقامی مسائل میں اہم کردار ادا کیا ہے، اس اجلاس کا سب سے ویک پوائنٹ تھا کہ جو اس اجلاس کی افادیت اور اہمیت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ افغانستان میں گزشتہ 1 سال کے دوران طالبان کی حکمرانی کی نوعیت ایسی رہی ہے کہ اس ملک کا لویا جرگہ کا اجلاس مکمل طور پر آزادانہ حالات میں اور جبر کے بغیر منعقد نہیں ہوا۔ دوسرے لفظوں میں طالبان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ افغانستان میں دیگر اقوام کی شمولیت کے ساتھ ایک جامع حکومت تشکیل دینے میں عدم دلچسپی کے سبب وہ لویا جرگہ کا اجلاس بلوائیں اور اس کے شرکا سے اپنی حکومت کی حمایت کا اعلان کروائیں۔ لویا جرگہ کے اجلاس کے اختتام پر پیش کی جانے والی قرارداد اور طالبان کی حمایت پر زور نے گروہ طالبان کے لیے نسبتاً قانونی حیثیت حاصل کرنے کا ہدف حاصل کر لیا، تاکہ وہ عالمی برادری کو اپنی حکومت کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے پر قائل کر سکے۔ ایسے حالات میں کہ جب طالبان حکومت کو ملک میں کچھ انفرادی اور اجتماعی پابندیاں عائد کرنے، خاص طور پر افغانستان میں خواتین کے کام کرنے اور لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے سبب وسیع پیمانے پر اندرون و بیرون ملک سخت تنقیدوں کا سامنا ہے، طالبان حکومت کے لیے لویا جرگہ کی حمایت ایک ایسا جواز ہے کہ جسے ملکی اور بین الاقوامی ماحول میں چندان اعتبار حاصل نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ طالبان گروہ اپنی پالیسیوں میں اصلاحات کر کے افغانستان کے اندر اور باہر اپنے رویوں اور اقدامات میں تبدیلی کی زمین ہموار کریں۔ محرم کے ایام میں اہل تشیع کی حفاظت اور اتحاد کو برقرار رکھنا پاکستانی حکومت کا ایجنڈا ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اسلام آباد میں حجت الاسلام شبیر میسمی اور حجت الاسلام عارف واحدی کی سربراہی میں اسلامی تحریک پاکستان کے وفد سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں انہوں نے ملک میں ادیان کے حقوق، من جملہ اسلامی مذاہب کے پیروکاروں کے حقوق کے تحفظ اور اتحاد کے خلاف کسی بھی سازش کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر تاکید کرتے ہوئے کہا، شیعوں کی سلامتی کو یقینی بنانا اور محرم کے دوران اسلامی اتحاد کو فروغ دینا حکومت پاکستان کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پاکستان کی شیعہ برادری کے کردار کو اتحاد و یکجہتی کے فروغ میں مؤثر قرار دیا اور مزید کہا کہ مذہبی رسومات کا انعقاد اس ملک میں اسلامی مذاہب کے ماننے والوں کا بنیادی اور جائز حق ہے، اور اس وقت حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان میں خلل ڈالنے والوں اور اتحاد کے دشمنوں سے سختی سے نمٹیں۔ گزشتہ برسوں میں پاکستان میں محرم کے ایام کی آمد اور آزاداری کے پروگراموں کے شروع ہونے کے ساتھ ہی ان کے خلاف دہشت گرد گروہوں کے حملے اس ملک میں سلامتی کے خلاف چیلنج رہے ہیں۔ اگرچہ ہمیشہ یہ مسئلہ درپیش رہا ہے کہ جب بھی پاکستان میں ایام محرم آتے ہیں یا شیعوں کے مذہبی تہواروں کے مواقع آتے ہیں، اس وقت دہشت گردوں اور تکفیری گروہوں کو شیعوں کے خلاف دہشت گردانہ حملے اور دھماکے کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے، لیکن ان مواقع پر پاکستان کے سیکیورٹی ادارے جو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں اور شیعوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے جو حفاظتی اقدامات کرتے ہیں وہ انتہائی معمولی ہوتے ہیں۔ پاکستانی مسائل کے ماہر قمر عباس قاسمی کہتے ہیں، حکومت پاکستان تمام مذاہب بالخصوص شیعوں کی سلامتی کو یقینی بنانے میں انتہائی ناکام رہی ہے، اور تکفیری گروہوں سے نمٹنے میں ناکامی اس ملک میں شیعہ مخالف حملوں کے تسلسل کی بڑی وجہ ہے۔ پاکستان کی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے شیعوں کے تحفظ کو یقینی بنانے میں ناکامی کی وجہ سے اس ملک کی شیعہ برادری میں یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ اس سال بھی محرم کے مہینے میں ان پر دہشت گرد گروہوں کے حملے ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلامی تحریک پاکستان کے ایک وفد نے ملک کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے ملاقات کر کے خاص طور پر محرم کے دوران شیعوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔ گزشتہ برسوں میں سپاہ صحابہ، لشکر جھنگوی اور داعش جیسے مختلف دہشت گرد گروہ خاص مذہبی مناسبتوں کے دوران شیعوں کی سیکیورٹی کے لیے اہم خطرہ رہے ہیں۔ پاکستانی صحافی حامد میر بھی کہتے ہیں، پاکستان میں داعش کے بڑھتے ہوئے خطرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان ملک میں دہشت گرد گروہوں کو سرکوب کرنے میں ناکام رہا ہے۔ حاصلہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 2001 سے 2021 کے دوران پاکستان میں تقریباً 3000 شیعہ مسلمان دہشت گرد گروہوں کے حملوں میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ یہ خیال رہے کہ جب تک پاکستان میں حکومت اور سیکیورٹی ادارے دہشت گرد گروہوں کے ساتھ فیصلہ کن اور سنجیدگی سے نمٹنے کے لیے زمین فراہم نہیں کرتے، اس وقت تک اس ملک میں شیعہ برادری کے خلاف خطرات منڈلاتے رہیں گے اور وہ مزید شدت اختیار کرتے رہیں گے۔ ان دہشت گرد گروہوں کے ساتھ سختی سے نمٹے جانے اور ان کے خلاف سخت عدالتی کارروائیاں ہی ان خطرات کو کم کرنے میں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں۔ پاکستان کے وزیر داخلہ کی جانب سے اس ملک میں محرم کی تقریبات کے دوران شیعوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے وعدے کے مطابق اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ حکومت اور سیکیورٹی ادارے اس سلسلے میں گزشتہ سالوں کے مقابلے میں مختلف طریقہ کار اختیار کریں گے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لینے والے ایک خصوصی اجلاس میں طالبان سے کہا ہے کہ وہ اس ملک میں خواتین کے نمائندوں سے براہ راست بات کریں۔ اس کونسل میں اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق مشیل بیچلیٹ نے کہا کہ آج میں دوبارہ طالبان حکام سے کہتی ہوں کہ وہ مذاکرات کے لیے خواتین کی فوری درخواستوں کو قبول کریں۔ کابل کے اپنے حالیہ سفر کا حوالہ دیتے ہوئے بیچلیٹ نے مزید کہا کہ میں نے کابل میں خواتین کارکنوں کے ساتھ ملاقات میں ایک متاثر کن پیغام دیکھا۔ وہ طالبان حکومت کے رہنماؤں سے براہ راست اور آمنے سامنے بات چیت کا مطالبہ کر رہی ہیں اور اپنے اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گی۔ دوسری جانب افغانستان میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ریچرڈ بینٹ نے بھی اس اجلاس میں اپنی تقریر میں کہا کہ قبل از وقت جبری طور پر کم عمری میں لڑکیوں کی شادی، ان کی آمد و رفت پر پابندی، نیز لڑکیوں کو تعلیم سے محروم کرنے جیسے اقدامات اس ملک کی خواتین کے خلاف ایسے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہیں کہ جو طالبان کی طرف سے انجام پا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے طالبان حکومت سے افغان خواتین کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی درخواست اس نقطہ نظر کے دائرے کار میں ہے کہ جو اس ادارے نے گزشتہ موسم گرما میں طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے ابتدائی مہینوں میں اس ملک میں خواتین کے حقوق کے دفاع کے تعلق سے اپنے ایجنڈے میں قرار دیا ہے۔ افغانستان میں دوبارہ گروہ طالبان کی حکومت قائم ہونے کے ساتھ ہی جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی، اس گروہ نے اس ملک کی خواتین پر پابندیاں عائد کر دیں کہ جس کے مطابق افغانستان میں خواتین کے لیے تعلیم حاصل کرنا اور اداروں میں کام کرنا تقریباً ممنوع ہو گیا۔ یہاں تک کہ ایسی خبریں بھی سامنے آئیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان کے اعلان کردہ منصوبے کے مطابق افغان خواتین اپنے محرموں کے ساتھ ہی سفر کر سکتی اور پبلک ٹرانسپورٹ سے استفادہ کر سکتی ہیں۔ تاہم طالبان کے اس منصوبے کے خلاف عوامی حلقے میں شدید ناراضگی اور سخت منفی رد عمل سامنے آیا ہے۔ طالبان حکومت کا حالیہ اقدام یہ تھا کہ اس نے افغان خواتین کے نمائندوں کو لویا جرگہ کے اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی، اور اس گروپ کے دعوے کے برخلاف اس اجلاس میں صرف مذہبی علماء ہی موجود تھے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جب افغانستان میں لویا جرگہ کے پچھلے اجلاسوں کی بنیاد پر اس ملک میں تمام قوموں اور قبائل کے عمائدین اور با اثر سیاسی شخصیات کا اس اجلاس میں ہونا ضروری ہے، جبکہ یہ اجلاس ماضی میں ہونے والے اجلاسوں سے مختلف تھا۔ ان حالات میں اقوام متحدہ اور عالمی برادری افغان خواتین کے نمائندوں کے ساتھ طالبان کی بات چیت پر زور دے رہی ہے، لیکن افغانستان کے مختلف طبقات کے ساتھ اس گروہ کے نمٹنے کا طریقہ اس کے مواقف کے سبب مختلف ہے۔ اسی وجہ سے یہ گروہ خواتین کے نمائندوں سے ان کے حقوق پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ افغان خواتین کی سرگرمیوں کو محدود کرنے اور ان پر مختلف پابندیاں عائد کرنے کی طالبان کی پالیسی کا تسلسل اور اس پر اصرار اس بات کا باعث بنا ہے کہ عالمی برادری بھی طالبان کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے سے مسلسل انکار کر رہی ہے۔ افغانستان میں ایک جامع اور وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کے لیے اندرون و بیرون ملک کیے جانے والے مطالبات کا مثبت جواب دینے میں طالبان کی حکومت کی ناکامی، اس ملک میں اپنے طرز حکومت میں لچک پیدا کرنے میں اس گروہ کے عدم رجحان کی واضح مثال ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح ایک نظر ڈالیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ کیہان، ایران میں یورینیم کی افزودگی روکنے کی سمت سے سینیوں کی مایوسی، ٹائمز آف اسرائیل کی ایک رپورٹ۔ روزنامہ عدن الغد، عراق، لبنان، شام، سوڈان اور عرب ملکوں کا حال بھی سری لنکا جیسا ہو سکتا ہے، ماہرین۔ گلوبل ٹائمز، سن 2021 میں مختلف جھڑپوں میں 191,065 بچے تشدد کا شکار، اقوام متحدہ۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ ایران، ایران سے روس کے 10 ارب ڈالر کے ٹرانزٹ کا آغاز، اخبار لکھتا ہے۔ علاقائی ملکوں کے ساتھ تجارتی تعاون میں فروغ حکومت کی پالیسیوں میں شامل ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بین الاقوامی راستوں کے ذریعے ٹرانزٹ میں اضافہ ایرانی حکومت کی ترجیحات میں قرار دیا جا چکا ہے۔ اس سے ایک طرف تو اربوں ڈالر کا فائدہ ہوتا ہے جو تیل کی آمدنی سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف اس سے پائیدار سلامتی بھی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ ٹرانزٹ میں اضافے کے سلسلے میں سب سے اہم معاہدہ روس کے سامان کو ہندوستان تک پہنچانا ہے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ روز ہندوستان جانے والی روس کی پہلی مال گاڑی ایران پہنچی ہے۔ ایران اور روس کے درمیان حالیہ دنوں میں ہونے والے ایک معاہدے کی روح سے ایران ہر سال روس کے 10 ملین ٹن مال کو بحری، بری اور ٹرین کے راستے سے ہندوستان پہنچائے گا۔ وزیر ٹرانسپورٹ رستم قاسمی نے بتایا کہ ٹرین کا شمالی جنوبی کوریڈور پہلی روسی مال گاڑی کے ملک میں داخلے سے شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 39 کنٹینروں کے ساتھ ماسکو سے چلنے والی مال گاڑی 3,800 کلومیٹر کا راستہ طے کرنے کے بعد ایران پہنچی ہے، اور یہ پہلی بار ہے کہ جب روس سے کوئی ٹرین براہ راست ایران پہنچی ہے، اور یہ شہید رجائی بندرگاہ جائے گی۔ القدس العربی، اردن اور ایران پیغامات اتحاد کے خد و خال واضح کرتے ہیں، اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے۔ حالیہ دنوں میں اردن کی طرف سے ایران اور علاقے میں اس کے کردار کے بارے میں بیانات کی چھڑی لگ گئی، تاہم اردن کے رول کے بارے میں بہت کچھ اندھیرے میں ہے۔ خاص طور پر اس لیے بھی کہ امریکہ کے ساتھ عرب ملکوں کی سربراہی نشست میں یقینی طور پر ایران پر کافی بحث و مباحثہ ہوگا۔ ایک برس پہلے اردن کے بادشاہ نے بتایا تھا کہ ان کے ملک پر ایرانی ڈرون طیاروں سے حملہ ہوا ہے۔ اسی طرح انہوں نے شام کے بارے میں امریکی صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ شام میں خلا کو ایرانی اور ان کے اتحادی بھر دیں گے، جس کی وجہ سے ہماری سرحدوں پر مسائل پیدا ہوں گے۔ حالانکہ شاہ اردن نے ایران کے سلسلے میں گفتگو کے دوران اچھے پڑوسی کی حیثیت سے دونوں ملکوں کے تعمیری تعاون کی بھی دعوت دی، لیکن اب اردن کے وزیر اعظم بشر الخصاونہ نے بی بی سی سے ایک گفتگو میں کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ تعلقات میں دلچسپی رکھتا ہے اور کبھی بھی اردن نے ایران کو اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھا۔ معروف تجزیہ نگار اور مصنف عبد المہدی القطامین کا کہنا ہے کہ علاقائی معاملات میں اردن کے موقف میں تبدیلی واقع ہوئی ہے، جو یقینی طور پر علاقے کا دورہ کرنے والے بائیڈن کے لیے مسائل پیدا کرے گی اور اس کا اثر اس اتحاد پر بھی پڑے گا جس کی تشکیل کی بات کی جا رہی ہے۔ سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان: اگر واقعی خادم اعلیٰ ہو تو تیل واپس 150 پر لاؤ، عمران خان کا شہباز شریف کو چیلنج۔ روزنامہ نوائے وقت: کراچی والوں کے لیے مردوں کو دفنانا بھی عذاب بن گیا ہے۔ اور انڈین ایکسپریس: ہندوستان کے دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والا ملک بننے سے سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کا اس کا دعویٰ مضبوط ہو سکتا ہے، اقوام متحدہ کے عہدے دار۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جسارت: سری لنکا بننے سے حکمران ڈریں۔ اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے: پاکستانی عوام کو جس چیز کا خوف دلایا جا رہا ہے یا جس چیز سے ڈرا کر مہنگائی میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور آئی ایم ایف کو مسلط سے زیادہ اس کے پنجے گاڑے جا رہے ہیں، وہ پاکستان کا سری لنکا بننا ہے۔ لیکن ذرا غور کریں، جو لوگ بھوک پیاس، بے روزگاری، پیٹرول، بجلی سے محروم عوام کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ سری لنکا میں اسے ہی بھوکے اور تنگ آئے ہوئے لوگوں نے ایوان صدر پر دھاوا بول دیا اور صدر کو فرار ہونا پڑا۔ سری لنکا میں طاقت کا مرکز ایوان صدر ہے، اس لیے وہاں دھاوا بولا گیا۔ پاکستان میں طاقت کے جو مراکز ہیں، خوفزدہ تو انہیں ہونا چاہیے۔ عوام کو کیوں ڈرایا جا رہا ہے کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا؟ سری لنکا کے واقعات میں پاکستانی عوام کے لیے عبرت کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی بنیادی ضرورت کی اشیاء سے محروم ہیں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا: مخصوص طبقے کی آبادی پر قابو پانے کی کوشش۔ اخبار لکھتا ہے: آبادی میں اضافے پر تشویش کا اظہار نہ تو کوئی معیوب بات ہے اور نہ ہی اس سے کسی انکار کی گنجائش ہے کہ ہندوستان میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، لیکن آبادی میں اضافے کا الزام ایک مخصوص طبقے پر عائد کرتے ہوئے ملک کے اصل باشندے کا شوشہ چھوڑنا وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی سوچ کی کجی ہے۔ ہندوستان کی اس وقت مجموعی آبادی 140 کروڑ سے زیادہ ہے۔ آزادی کے وقت 1947 میں ہندوستان میں ہندوؤں کی کل آبادی تقریباً 20 کروڑ تھی، جو اب بڑھ کر 100 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے، یعنی 75 برسوں میں ہندوؤں کی آبادی 4 گنا بڑھی ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی آبادی میں اوسطاً سالانہ اضافہ 25 لاکھ ہے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ اضافے کی یہی رفتار برقرار رہتی ہے تو ابھی آنے والی کئی صدیوں میں بھی ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی ہندوؤں کی آبادی سے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب اور اب سماعت فرمائیے پروگرام اسلام کی معرفت۔
اسلام کی معرفت۔ عزیز سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ اس پروگرام میں ہم قیامت کے دن نیک اور سعادت مند اور شقی و بدبخت افراد کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ پروگرام سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، اس سے قبل کے پروگرام میں ہم نے دو گروہ، اصحاب یمین اور اصحاب شمال کی جانب اشارہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ اصحاب یمین وہ افراد ہیں کہ جن کے نیک اور شائستہ کاموں کی وجہ سے ان کے نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ دنیا میں غلاموں کو آزاد کرنے پر توجہ دیتے ہیں، بھوکوں، یتیموں اور بوریا نشیں بے سہارا لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور ایک جملے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کے صعب العبور اور دشوار راہوں سے گزر کر ابدی و دائمی سعادت و سرفرازی کے مستحق قرار پاتے ہیں، لیکن اس گروہ کے مد مقابل اصحاب شمال ہوں گے۔ قرآن کی اصطلاح میں اصحاب شمال گمراہ اور حق کی تکذیب کرنے والے اور کافر افراد ہوں گے، اور دنیا میں جرائم کے ارتکاب کرنے کے سبب قیامت میں ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ سورہ واقعہ اور بلد میں اصحاب شمال اور اصحاب مشعمہ کی اصطلاح شقی و بدبخت انسانوں کے لیے استعمال کی گئی ہے اور ان کو ان تعبیروں سے یاد کیا گیا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم سورہ واقعہ کی آیات 41 سے 44 تک میں اس گروہ کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے جو دوزخ کی سخت گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ قرآن کبھی مخاطب کی توجہ کسی اہم موضوع کی جانب مبذول کرنے کے لیے اس روش سے استفادہ کرتا ہے، ہم بھی اپنی بات چیت میں اسی روش سے استفادہ کرتے ہیں۔ مثال طور پر کہتے ہیں، ہم پر یہ کیسی مصیبت آ گئی۔ بہرحال 41 آیت کا لہن اور انداز بیان ان افراد کے دردناک عذاب اور سختی کو بیان کر رہا ہے کہ جن کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، یعنی ایسے گروہ کہ جو گناہگار و ستمگر اور دوزخی ہیں۔ یہ آیات ان کی چند سزاؤں کو بیان کر رہی ہے، گرم گرم ہوا، کھولتا ہوا پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کا سایہ، ایسا ان کو اپنی لپیٹ میں لے گا کہ ان کی ساری قوت اور تاب و توانائی چھین لے گا۔ پھر اس سائے کی وضاحت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا۔ سائبان عام طور پر انسانوں کو جلتی ہوئی دھوپ اور تیز و تند ہواؤں اور بارشوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات واضح ہے کہ دوزخ کے سائبان ان خصوصیات کے حامل نہیں ہوں گے۔ سورہ واقعہ کی آیات 45 سے 48 تک میں اصحاب شمال کی اس بدترین اور ہولناک مصیبت میں گرفتار ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور وہ گناہ عظیم یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں۔ گمراہوں کا یہ گروہ دنیا میں انواع اقسام کی نعمتوں میں غوطہ زن ہونے کے باعث مست و مغرور ہو گیا تھا۔ اگرچہ سارے اصحاب شمال مترفین کے زمرے میں نہیں آتے، تاہم قرآن کا مقصد ان کے سرغنہ افراد ہیں، جیسا کہ ان دنوں ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر انسانی معاشروں میں بدعنوانیوں کا سرچشمہ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ناز پروردہ اور ہٹ دھرم افراد ہیں۔ یہ افراد متکبر، مغرور، خودخواہ اور دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب ہیں۔ در حقیقت معاشروں کے درمیان جنگوں، خونریزیوں اور انحرافات کی باگڈور اس گروہ کے ثروت مندوں، بااثر اور طاقتور افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اسی سبب سے قرآن نے دوسروں سے پہلے انہی افراد کی طرف نشاندہی کی ہے۔ عیش و عشرت، اسراف اور نعمتوں سے بے جا استفادے میں مترفین کی زیادہ روی ان کی غفلت اور انحراف کی زمین ہموار کرتی ہے۔ اگرچہ تمام نعمتیں جو انسانوں کے اختیار میں دی گئی ہیں وہ ان کے رشد و کمال کا ذریعہ و وسیلہ ہیں، اس کے باوجود اگر یہ نعمتیں ان کی غفلت اور غرور و تکبر کا سبب بن جائیں تو ان کو انحراف اور سقوط کے دہانے پر لا کھڑا کریں گی۔ قیامت کا انکار کہ جو انسانوں کی بہت سی گناہوں کا باعث بنتا ہے، اصحاب شمال کی صفات میں سے ہے۔ یہ افراد فکری و اعتقادی انحرافات سے دوچار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک میں مل کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ایسے میں کہ خداوند عالم نے تمام انسانوں کو عقل و خرد سے نوازا ہے تاکہ انسان حق کا باطل سے امتیاز کر سکے، لیکن کافر و گمراہ افراد کیونکہ اپنی عقل و خرد سے کام نہیں لیتے، اس لیے وہ قیامت اور انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ افراد قیامت کے بعض مناظر کا اس دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے بہت سی زندہ مخلوقات جیسے نباتات اور پیڑ پودے مر جاتے اور خشک ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے وہ لباس زندگی زیب تن کر لیتے ہیں۔ مسلمہ طور پر ایک شخص جو کسی چیز کو پہلی بار بنانے پر قادر ہے، اس کے لیے دوبارہ اس کو بنانا آسان ہوتا ہے۔ اس کے باوجود منکرین خدا مسلسل خدا اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف اسی پر قناعت نہیں کرتے بلکہ حیرت و تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں، اور کیا ہمارے وہ باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قرآن کی یہ آیات اور دیگر آیات ان شقی و بدبخت انسانوں کی بعض خصوصیات کو بیان کر رہی ہیں۔ یہ افراد نعمتوں اور بے پناہ وسائل زندگی سے بہرہ مند ہونے کے باوجود متکبر اور ہٹ دھرم ہیں، اور وہ مسلسل ظلم و گناہ اور سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں۔ یہ افراد قیامت کے منکر ہوتے ہیں۔ وہ بے نواؤں، مسکینوں، بھوکوں اور یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے، اور ہمیشہ اہل باطل کے ہم نشیں اور ہم آواز ہوتے ہیں۔ عزیز سامن، قیامت کے بارے میں اہم موضوعات میں سے ایک اس کا جسمانی یا روحانی ہونا ہے، اور ہم اس حصے میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ایک موضوع کہ جو ماضی میں بعض دانشوروں کے درمیان متنازع رہا ہے، یہ ہے کہ کیا قیامت میں انسان کی روح حاضر ہوگی یا اس کا جسم؟ بالفاظ دیگر، آیا انسان کی معاد جسمانی ہے یا روحانی؟ بعض افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ معاد یا قیامت صرف روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے، اور ان کے خیال میں انسان قیامت میں اسی بدن کے ساتھ زندہ نہیں ہوگا بلکہ اپنے روحانی وجود کے ساتھ آخرت کی زندگی گزارے گا۔ وہ آخرت میں مانوی و روحانی لذتوں سے سرشار ہوگا، اور اسی طرح مانوی و روحانی عذاب میں مبتلا ہوگا، یعنی وہ اپنے اچھے کاموں کی جزا صرف روحانی لذتوں یا برے کاموں کی سزا روحانی سزاؤں کے ذریعے حاصل کرے گا۔ لیکن ان افراد کے برخلاف کہ جو معاد کو صرف روحانی سمجھتے ہیں، دانشوروں اور علماء کی تحقیقات کی بنیاد پر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ قیامت میں انسان کی واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہے، یعنی ہر انسان جس طرح دنیا میں روح و جسم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اسی طرح قیامت میں روح و جسم کے ساتھ پلٹایا جائے گا۔ بہت سے بزرگ شیعہ علماء اور دانشوروں جیسے شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضیٰ، محقق طوسی، علامہ حلی اور ملا صدرہ وغیرہ نے قرآن و روایات سے استفادہ کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی قیامت میں واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ساتھ ہوگی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کی اخروی زندگی اس کی دنیاوی زندگی کے مانند ہوگی، کیونکہ انسان کی خلقت روح و جسم دونوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ جسم کی موت کے ساتھ ہی انسان کی روح، جو مادی شے نہیں ہے، زندہ و باقی رہتی ہے، اور عالم قیامت میں دوبارہ انسان کی روح اس کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ آخرت میں بدن کے ذرے کی جو خاک میں مل کر پراگندہ ہو گئے ہوں گے، ایک جگہ جمع ہوں گے، اور دنیا میں جس انسانی ڈھانچے میں وہ زندگی گزار رہے تھے دوبارہ ظاہر ہوں گے۔ اس وقت انسان کی روح کی جو موت کے وقت بدن سے جدا ہو گئی تھی، دوبارہ انسان کے بدن میں پلٹا دی جائے گی۔ نتیجے میں مردہ بدن دوبارہ زندہ اور اپنی پہلی والی صورت میں واپس آئے گا، اور یہ ایسے ہی ہوگا کہ اگر کسی نے اسے دنیا میں دیکھا ہوگا تو حشر میں بھی اسے دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ وہی شخص ہے۔ آخرت میں انسان کا اپنے حقیقی وجود کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے میدان میں پھر وہ افراد نہیں ہوں گے کہ جو ایک مدت تک دنیا میں زندگی گزار کے گئے ہوں گے۔ اس لیے آخرت میں انسانوں کو اس کے تمام وجودی حقائق کے ساتھ دوبارہ اٹھائے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی معاد اور واپسی جسمانی اور روحانی دونوں ہوں۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ انسان کی جاویدانہ زندگی آخرت میں بھی جسمانی اور روحانی قالب میں ہوگی۔ قرآن آیات اس امر پر تاکید کر رہی ہیں کہ انسانوں کی روحیں قیامت میں ان کے جسموں میں پلٹائی جائیں گی، اور افراد زندہ ہونے کے بعد اپنی جزا و سزا کے مستحق قرار پائیں گے۔ سورہ قمر کی آیت 7 میں ہم پڑھتے ہیں، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے، کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے۔ اگر معاد صرف روح کی جزا و سزا سے متعلق ہوتی اور اس کا جسم و بدن سے کوئی رشتہ نہ ہوتا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ قرآن مختلف آیتوں میں صراحت کے ساتھ قبروں سے یا ان کی خوابگاہوں سے مردوں کو اٹھائے جانے کی بات کہہ رہا ہے، جبکہ قبر سے اٹھایا جانا انسان کے بدن سے مربوط ہے، صرف روح سے نہیں، کیونکہ روح کی جگہ قبر نہیں ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام اسلام کی معرفت کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس امید کے ساتھ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب کو خدا واحد کی پناہ میں سونپتے ہیں۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے ہماری دوسری نشریات کا آخری پروگرام مقدس دفاع، اور اسی پروگرام کے اختتام پر ہماری نشریات ختم ہو جائے گی۔ تیسری مجلس کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے مقدس دفاع۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں عراقی ڈکٹیٹر صدام کی طرف سے ایرانی حکام کو لکھے گئے خطوط اور ان کے جوابات کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی ایران عراق جنگ اور اس موضوع پر ہونے والے مذاکرات کے بارے میں آپ سامعین کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں صدام کے کویت پر حملے اور ایرانی حکام کے نام دو خطوط کا ذکر کیا تھا۔ آج کے پروگرام میں صدام کی طرف سے لکھے گئے دیگر خطوط اور ایرانی حکام، بالخصوص آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی کے جوابات کی روشنی میں پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ سامعین، ایران اور عراق کے درمیان اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 598 کی منظوری کے بعد 1.5 سال تک جنیوا اور نیو یارک میں مذاکرات جاری رہے، لیکن کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ اس کی بڑی وجہ عراقی ڈکٹیٹر صدام کی طرف سے بے جا مطالبات اور عالمی قوانین اور ماضی کے معاہدوں سے ہٹ کر نئی شرائط کو قبول کروانے پر زور تھا۔ ایران ان مذاکرات میں اپنے اصولی موقع پر قائم رہا اور یوں مذاکرات کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکا۔ اسی دوران صدام نے ہمسایہ ملک کویت پر چڑھائی کر دی۔ صدام کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اس حملے کے دوران ایران کی طرف سے عراق پر حملہ نہ کر دیا جائے، لہذا اسے ایرانی حکام کے نام خط و کتابت کا سلسلہ شروع کر کے اپنے مطالبات اور شرائط میں لچک دکھانے کا موقع مل گیا۔ کویت پر حملے کی وجہ سے امریکہ کی قیادت میں عالمی اتحاد صدام کی مخالفت میں سامنے آ چکا تھا، اور صدام کو اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا کہ اس موقع پر اگر ایران نے بھی عالمی اتحاد کا ساتھ دیتے ہوئے عراق کے خلاف کوئی عملی فوجی کاروائی انجام دے دی تو عراق کے لیے کویت میں قدم جمانا سخت اور دشوار ہو جائے گا۔ اس موقع پر صدام نے اپنے آپ کو امریکہ مخالف اور سامراج مخالف فرد کے طور پر متعارف کرانا شروع کر دیا، اور ایران کو بھی مختلف پیغامات کے ذریعے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ وہ، یعنی عراق، اسرائیل کا مخالف ہے اور امریکہ اور دیگر سامراجی طاقتیں استعمار و سامراج دشمن ہونے کی وجہ سے عراق کی مخالفت پر اتر آئی ہیں۔ اسی تناظر میں صدام نے ایران کے ساتھ امن و صلح کے معاہدے کے بغیر ایران سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کویت پر حملے کے حوالے سے عراق کے موقف کی حمایت کرے، تاہم ایرانی قیادت نے صدام کے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کویت پر صدام کے حملے کی مذمت۔ صدام نے جب اپنے خطوط اور پیغامات میں اپنے آپ کو اسرائیل کا سب سے بڑا مخالف ظاہر کرنے کی کوشش کی تو اس وقت کے ایرانی صدر آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے اپنے خط میں واضح طور پر لکھا کہ ہمیں کسی عرب ملک کے ساتھ کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے اور ہمارے تمام عربوں سے اچھے تعلقات ہیں، اور اس بات کو بھی دنیا اچھی طرح جانتی ہے کہ ایران فلسطینیوں کے حقوق کا سب سے بڑا حامی ہے، نہ کہ صدام یا عراقی حکومت۔ ایران کے اس وقت کے صدر ہاشمی رفسنجانی نے 18 جون 1990 کے دن صدام کے اس خط کے جواب میں، جس میں صدام نے امپیریلزم اور صہیونیت کے مقابلے کی دعوت دی، لکھا، تم اپنے آپ کو فلسطینیوں کا دفاع کرنے والا اور مزاحمتی بلاک کا متولی اور امپیریلزم کے مقابلے میں فلسطینی مجاہدوں کا دفاع کرنے والا سمجھتے ہو اور ہمیں اس اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہو، لیکن تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ ایران سامراج کے خلاف مقابلے میں ہمیشہ صفحے اول میں رہا ہے اور سامراج کا اصلی ہدف اور نشانہ ایران ہے۔ اگر تمام عرب ریاستیں ایران کے اسلامی انقلاب کی حمایت کریں، حالانکہ عراق تو کھلم کھلا ایران کی مخالفت کر رہا ہے، مشرق وسطی میں طاقت کا توازن اسلام کے حق میں ہو سکتا ہے۔ علاقے کی تمام ترقی پسند طاقتیں ایران کے ساتھ ہیں، جبکہ علاقے کے بادشاہ، سامراج دوست عناصر اور عرب شیوخ عراق کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ صدام کے پہلے دو خطوط سے بھی یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پائیدار امن کا قائل نہیں۔ صدام کے تیسرے خط میں بھی اسی طرح کا موقف نظر آیا، لہذا ایران نے تیسرے خط کا جواب تک دینا گوارا نہ کیا۔ صدام نے چوتھے خط میں ایک بار پھر ایران عراق کے درمیان سربراہی اجلاس منعقد کرنے کی تجویز پیش کی، اور اس ملاقات کے حق میں یہ دلیل دی کہ اس سے جنگ بندی سمیت دیگر تمام اختلافی مسائل کے حل میں مدد ملے گی۔ اس خط میں صدام نے معاہدے کے بعد افواج کو 2 ماہ کے اندر واپس اپنی اپنی سرحدوں پر واپس تعیناتی کی بھی پیشکش کر دی۔ صدام نے چوتھے خط میں امن معاہدے پر تاکید کی، لیکن دریائے ارون کے اختلافی مسئلے کو ایک بار پھر اپنی مرضی کے مطابق پیش کر کے اسے اپنی مرضی کے مطابق حل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اسی دریائے ارون کی بنیاد پر ہی جنگ بھی شروع ہوئی تھی۔ اس خط میں صدام نے پہلی بار جنگی قیدیوں کے تبادلے کے موضوع کو بھی پیش کیا اور جنیوا قرارداد پر عمل پیرا ہونے کا بھی وعدہ کیا۔ ایران کے صدر نے چوتھے خط کا بھی کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ ایران کی نگاہ میں صدام نے اس خط میں جو بات کہی ہے وہ عالمی معاہدوں اور ایرانی موقف کے قریب نہ تھی۔ 3 اگست 1990 کو صدام نے 5واں خط تحریر کیا۔ اس خط میں اس خدشے کا اظہار واضح نظر آتا ہے کہ صدام کو اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر ایران کے ساتھ معاملات حل نہ ہوئے تو ایران صدام کے مخالفین کے ساتھ مل کر عراق کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس خط میں صدام نے واضح طور پر لکھا کہ کویت پر عراق کا حملہ ایک عرب مسئلہ ہے اور ایران کو اس بات میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ گویا صدام نے کویت میں ایران کی مداخلت کے حوالے سے تہران کو واضح الفاظ میں خبردار کیا۔ صدام نے اس خط میں یہ تک لکھا کہ مجھے رپورٹس ملی ہیں کہ ایرانی صدر نے اس حوالے سے اپنی فوجی کمانڈ اور مختلف علاقائی کمانڈروں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ صدام کے اس خط کے جواب میں آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے تفصیلی جواب دیا اور کویت پر عراقی حملے کے تناظر میں اپنا موقف کھل کر بیان کیا۔ آیت اللہ ہاشمی رفسنجانی نے مذاکرات کے حوالے سے یہ اصولی موقف اپنایا کہ ایران 1975 کے الجزائر معاہدے کے اندر رہ کر عراق سے مذاکرات کرے گا، کیونکہ ایران اور عراق کے درمیان یہ وہ معاہدہ ہے جس پر صدام کے دستخط موجود ہیں۔ ایرانی صدر نے اس جوابی خط میں سرحدوں سے 2 ماہ کے اندر واپسی کی شک کو بھی ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ یہ مسئلہ چند دنوں میں انجام پا سکتا ہے۔ جناب رفسنجانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یو این او نے بھی افواج کی اپنی اپنی سرحدوں پر واپسی کے لیے 2 ہفتے کا وقت تعین کیا تھا۔ اس خط میں صدر ایران نے کویت پر عراقی حملے کی مخالفت کی اور کہا، ایک ہمسایہ ملک پر بغیر کسی وجہ کے ہنگامی حملہ اور اس کے نتائج سے عدم آگاہی ایک ایسا اقدام ہے جو ہمارے درمیان طے پانے والے آئندہ کسی معاہدے کو مشکوک بنا سکتا ہے اور بد اعتمادی کی فضا کو بھی ختم نہیں کر سکتا۔ ایرانی صدر نے ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ ایران اور عراق کے درمیان کئی ماہ سے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن عراق کی طرف سے کسی طرح کی حسن نیت دیکھنے کو نہیں ملی۔ جناب رفسنجانی کے صدام کے پانچویں خط کے جواب کے آخر میں لکھا گیا کہ ہم عراق کے کویت پر حملے کی صورتحال سے کسی قسم کا سوء استفادہ نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف اپنے جائز حقوق اور مطالبات کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہیں، ہم مذاکرات اور معاہدے کے جلد از جلد انجام پانے کو خوش آئند سمجھتے ہیں، لیکن اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایران و عراق دونوں ماضی کے معاہدوں اور یو این او کے حالیہ فیصلوں اور قراردادوں پر عمل پیرا ہو کر مذاکرات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور اسے نتیجہ خیز بھی بنائیں، نیز اپنے جائز حق سے زیادہ مطالبہ بھی نہ کریں، کیونکہ جو کام 8 سالہ جنگ میں حاصل نہیں ہو سکا وہ مذاکرات میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہیں تو ہمیں دریائے ارون یا دوسرے سرحدی مسائل میں 1975 کے الجزائر معاہدے کے علاوہ کسی دستاویز کو اپنے لیے منبع اور ماخذ قرار نہیں دینا چاہیے، اور اگر عراق الجزائر معاہدے کو قبول نہیں کرتا تو پھر موجودہ اختلافی مسائل کو اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل میں جا کر پیش کرنا چاہیے۔ ایران کے صدر کی طرف سے صدام کے پانچویں خط کا جواب ایک لحاظ سے حجت تمام کرنا تھا تاکہ دونوں ممالک کے اختلافات کو حل کرنے کی صحیح سمت اور جہت واضح ہو جائے۔ عراق کیونکہ اس وقت کویت پر ناجائز حملے کی وجہ سے عالمی برادری کے دباؤ میں تھا، لہذا وہ ایران کے تمام مطالبات ماننے پر تیار ہو گیا۔ سامعین، اگلے پروگرام میں صدام نے ایران کے جن مطالبات کو تسلیم کیا ان کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک اجازت دیں، خدا حافظ و ناصر۔
Thank you.